بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے. سیدی و سندی مرشدی و محبوبی عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے.
جس دل میں بھی آ جائے خالد شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے اس کے نور قلب سے شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے اس کے جلدوں کی تجلی دل نے جب لہرائے اس کے جلدوں کی تجلی دل نے جب لہرائے سارا عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے خالد حسن مطاع سے پرور جب اٹھ جائے خالد حسن مطاع سے پرور جب اٹھ جائے گر گر حسن مطاع سب سر در کیوں ہو جائے گر گر سر در کیوں ہو جائے خالد حسن مطاع سے پرور جب اٹھ جائے گر گر حسن مطاع سر در کیوں ہو جائے خالد شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے دل یاد حق کی گرن دل کو جب گرمائے
بس
بس کے جا رہے اور سارا رہے حال شم سو امر لا الہ ہے مقرم دم کل کرے تو لا الہ ہے مقرم دم کل کرے تو غیر ہر حد جب جا ہے تب دل میں ہر ہر لا الہ ہے مت پرم دم کل کرے تو غیر ہر ہر جب جائے ہے تب دل میں ہر ہر جائے ہے سارے عالم میں یہی اختر دل ہے چنچل دل خونے تمر مرا سے خدا مل جائے ہے خالق شمس و قمر اس دل میں بھی آ جائے اس کے نور قلل سے شمس و قمر شرمائے ہے اس کے ججلوں کی تجلی دل میں ججل ہے رائے ہے سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے خالق حسن مطا سے پر پر جب جب اٹھ جائے ہے گر گر یہ حسن مطا سب 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 گرل دل کو جب گرمائے ہے یا ہر ہر پانی سر در پھر ہو جائے ہے آج جب دنیا سے کوئی آج کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب سہرا سارا عالم میں یہی اختر دل ہے چند دل نے تمر مرا سے ادارہ مل جائے ہے سارا عالم میں یہی اختر دل ہے چند نے تمر مرا سے ادارہ مل جائے ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. یہ ملفوظات ہیں ہمارے شیخ مرشد عارف اللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. ارشاد فرمایا آج کی تقریر کا موضوع دراصل یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین کیسے پیدا ہو. میدان محشر کے حساب کتاب پر اور جنت و دوزخ کے فیصلوں پر اتنا یقین کیسے آ جائے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے, کیونکہ شبہ پر مشقت کی تکلیف اٹھانا کوئی گوارا نہیں کرتا. شبہ والی خوشخبری پر آدمی اپنی محنت و اوقات لگانا ضائع سمجھتا ہے. ایک آدمی محلے بھر میں بدنام ہے, جھوٹا شخص مشہور ہے, وہ ایک خوشخبری دیتا ہے کہ جو شخص آج رات بھر نارتھ نازم آباد کی پہاڑیوں پر جاگے گا صبح کو اس کو بہت سے روپے ملیں گے, تو ہر شخص کہے گا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہے, اس کی خوشخبری پر ہمیں یقین نہیں ہے. تو شبہ والی خوشخبری پر کوئی عمل نہیں کرے گا. معلوم ہوا کہ شبہ پر تکلیف اٹھانے اور محنت کرنے سے آدمی سست ہو جاتا ہے. ہمارا بھی عموماً یہی معاملہ آخرت کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ کوئی شک و شبہ والی چیز نہیں, یقینی چیز ہے. حالانکہ وہ کوئی شک و شبہ والی چیز نہیں, یقینی چیز ہے, لیکن جن لوگوں کو حق تعالی کے فضل خاص و رحمت خاصہ کے صدقے میں کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے آخرت پر یقین پیدا ہو گیا, تو ان کو اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا اور بڑے سے بڑا گناہ چھوڑنا آسان ہو گیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جب ان کی اندرونی پوشیدہ صلاحیتیں ظاہر ہوئیں اور ان کے یقین کا سونا چمکا اور خدا کی عظمت و بڑائی ان کے دلوں میں اتر گئی, تو اللہ و رسول پر اپنی جان مال آبرو سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اسی طرح اگر آج ہمارے دل میں بھی اللہ تعالی کی بڑائی اتر جائے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اتر گئی تھی, تو ہمیں بھی اللہ کے لیے اپنی جانیں سستی نظر آئیں. لیکن آج ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, مگر ہمارا عمل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہماری دکانیں اللہ سے بڑی ہیں, ہمارا مال اللہ سے بڑا ہے, بیوی بچے اللہ سے بڑے ہیں. کیونکہ ان چیزوں کا جب اللہ کے حکم سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم ان کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. مثلا دکان پر گاہک کھڑے ہیں اور اذان ہو چکی ہے, جماعت تیار ہے, اب حساب لگاتے ہیں کہ اگر مسجد جاؤں گا تو اس وقت 500 روپے کا نقصان ہو جائے گا, لہذا جماعت چھوڑ دی کہ بعد میں جب گاہکوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو تنہا نماز پڑھ لوں گا. تو ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک مال خدا سے بڑا ہے. ایسے ہی بیوی سے باتوں میں مزہ آ رہا ہے, اتنے میں اذان ہو گئی, نفس کہتا ہے کہ بیوی کے جو موتی جیسے دانت چمک رہے ہیں اس کو چھوڑ کر مسجد کیسے جاؤں. اس وقت یہ بھی خیال نہیں آتا کہ آج جو دانت موتی کی طرح چمک رہے ہیں ایک دن قبر میں منہ سے باہر پڑے ہوں گے. اسی طرح بچے نے ضد کی کہ تصویر والا کھلونا خریدوں گا, خیال آیا کہ اگر تصویر والا کھلونا اس کو دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, لیکن اگر نہ خریدا تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا, لہذا بچے کا دل نہ توڑ سکے اللہ کا حکم اور اللہ سے محبت کا رشتہ توڑ دیا اور عملاً بتا دیا کہ ہمارا بچہ خدا سے بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی صرف ہماری زبانوں پر ہے, حلق سے نیچے نہیں اتری, دل میں عظمت الہیہ کا رسوخ نہیں ہوا. اللہ کی عظمت جب دل میں اتر جائے گی تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. آج کہتے ہیں کہ صاحب حرام مال چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. ایک دوست جو حرام آمدنی میں مبتلا تھے ان سے میں نے کہا کہ بھائی کب تک حرام کھاؤ گے, ایک دن مرنا ہے. اگر 1000 روپے حرام کے کما رہے ہو تو حلال ملازمت 500 کی کر لو, یہ 500 حرام کے 1000 سے بہتر ہے. تو کہتے ہیں کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر مکھن کی ٹکیا اور انڈے پراٹھے کے بغیر تو میرا لقمہ حلق سے ہی نہیں اترتا. آہ سوکھا لقمہ تو حلق سے نہیں اترتا لیکن دوزخ کے انگارے اتارنا ان کو آسان ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی زندگی اختیار کرنی چاہیے, معیار زندگی بلند ہونا چاہیے اور مالداروں کی دولت کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں. جیسے قارون کی دولت کو دیکھ کر بعض بیوقوفوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. ترجمہ کہنے لگے جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگی کے, اے کاش ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے قارون کو, بے شک اس کی بڑی قسمت ہے, کاش ہم بھی اس جیسے ہو جاتے. لیکن جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو. مال و دولت خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. اور بولے جن کو ملی تھی سمجھ, اے خرابی تمہاری, اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے ان کے واسطے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا. خوش نصیب ہے وہ جس سے اللہ راضی ہے. پھر وہی قارون جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, جب ماں اپنے خزانوں کے زمین میں دھسنے لگا اس وقت تعریف کرنے والوں کی آنکھیں کھلی اور پناہ مانگنے لگے کہ واقعی اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے, مال و دولت کچھ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کو اللہ نے کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا, اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ملعون ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے, اور جو کچھ دنیا و ما فیہا اس کے درمیان میں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے ذکر اللہ کے, اور سوائے ان چیزوں کے جو ذکر سے متعلق ہیں, اور سوائے عالم اور طالب علم کے. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلق مال و دولت ملعون ہے, ورنہ جس کے دل میں مال کی محبت ہے اس کو میری اس تقریر سے دین ہی سے نفرت ہو جائے گی. مال و دولت وہ ملعون ہے جو اللہ سے غافل کر دے, ورنہ جو غنا اور ثروت تقوی میں حائل نہ ہو وہ برا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل. جو شخص غنا اور دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا اور متقی ہے اس کے لیے دنیا کچھ مضر نہیں. دنیا سانپ ہے, اگر سانپ ہاتھ میں لینا ہے تو منتر بھی سیکھ لو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے بادشاہت بھی کی لیکن ان کی بادشاہت ان کو اللہ سے غافل نہ کر سکی, دنیا کے سانپ کا نشہ ان پر نہ چڑھ سکا, کیونکہ ان کے پاس اس کا منتر تھا. وہ منتر کیا تھا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے تھے کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ہمارے پاس سانپ تو ہے منتر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور سو رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, 500 کی حلال کی نوکری مل رہی ہے اور 1000 کی حرام کی مل رہی ہے, تو ہم 500 کی چھوڑ دیں گے 1000 کی حرام کی ملازمت کر کے اللہ کے قہر کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام, کہ وہ جسم جنت میں نہ جائے گا جو حرام روزی سے پلا ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے ممبر کے پاس بھوک سے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے, لوگ یہ سمجھ کر کہ ان پر جن چڑھ گیا ہے ان کا گلا پاؤں سے دبا رہے تھے, جبکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے بے ہوش ہو گیا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا پیٹ حرام سے نہیں بھرا, ہمیں تو فاقے بھی نہیں ہو رہے, دونوں وقت روٹی مل رہی ہے, پھر کیوں حرام کی روزی کی طرف جاتے ہو؟ اگر حرام روزی سے بچنے میں بکرے کا گوشت نہیں ملتا تو بڑے کا کھا لو, بڑے کا نہیں ملتا تو مرغی کا گوشت کھا لو, اگر مرغی بھی نہیں ملتی تو چٹنی روٹی سے زندگی کو باقی رکھا جا سکتا ہے. دنیا کے دن ہے، صبح و شام ہو رہے ہیں، گزر جائیں گے، لیکن انڈے اور مکھن کے لیے اللہ کا قہر نہ مول لو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ انبیاء و اولیاء کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل نرم ہوتا ہے، اس لیے ان کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا وفی روایت کفافا. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بس اتنی روزی دے دیجئے کہ جس سے زندگی گزر سکے اور کسی کی محتاج نہ ہو، نہ اتنی کہ جس سے موٹے ہو جائیں. اگر دنیا کچھ اچھی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتے کہ اے اللہ، میری اولاد کو کار اور بنگلے اور مرغ کی بریانیاں اور شامی کباب عطا فرما. لیکن نہیں، ایک جہاد میں ایک صحابی کو اتنا مال غنیمت ملا کہ تھوڑی دیر میں انہوں نے اس کو فروخت کر کے بہت بڑا منافع کما لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اس سے زیادہ منافع بخش بات نہ بتاؤں؟ عرض کیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، دو رکعت نماز نفل پڑھنا اس نفع سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تمہارا بہت مال کما لینا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا یہ قیمتی ہے کہ تمہارا سر اور اس بارگاہ پاک کا در ہو. حدیث شریف میں ہے، الساجد یسجد علی قدم الرحمن، کہ جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں پر ہوتا ہے. نماز میں ہمارا دل ادھر ادھر رہتا ہے، اس کا تصور نہیں ہوتا کہ اس وقت ہمارا سر کہاں رکھا ہوا ہے. اگر ذرا سا یہ تصور کر لیں کہ اس وقت ہمارا سر اللہ کے قدموں پر ہے تو سجدے میں مزہ آ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حرام آمدنی سے بچو. ایک آدمی حرام میں مبتلا ہو اور پھر بجائے ندامت کے اس کو جائز بھی سمجھتا ہو تو یہ بڑی جرت ہے. جیسے ایک عورت سے کسی عورت نے پوچھا کہ اے بی، تمہارے شوہر کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگی کہ تنخواہ تو 150 ہے، لیکن ماشاءاللہ بالائی آمدنی بہت زیادہ ہے. رشوت پر نعوذ باللہ ماشاءاللہ کہہ رہی ہے. شراب پر اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو فقہا فرماتے ہیں کہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز پر بسم اللہ پڑھنا اللہ کے ساتھ استہزاء ہے. اسی طرح سودی قرضے لے کر مکان بناتے ہیں اور پھر اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، اس سے بہتر تھا کہ گناہ پر نادم ہی رہتے تو امید تھی کہ مغفرت ہو جاتی. ندامت میں جذب رحمت کی خاصیت ہے، لیکن حرام پر فضل ربی کہہ کر ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں. بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی حرام آمدنی میں مبتلا ہے تو ایک دم سے نہ چھوڑے، کیونکہ ابھی تو گناہ ہی میں مبتلا ہے. اگر متبادل انتظام معاش کے بغیر ہی چھوڑ دیا تو خوف ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی جب معاش کی تنگی سے پریشان ہوگا تو خوف ہے کہ کفر نہ بک دے. اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تک حرام روزی میں مبتلا ہے، دو رکعت پڑھ کر سجدے میں رکھ دے اور گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اے اللہ، مجھے حلال روزی عطا فرما. اور صرف گڑ گڑانے ہی سے کام نہیں بنے گا، بلکہ تلاش بھی کرتا رہے، ملازمت کی جگہوں پر کوشش کرتا رہے. اگر حرام آمدنی مثلا 1000 کی ہے اور حلال کی صرف 500 کی مل رہی ہے تو فوراً چھوڑ دو. اب سوال یہ ہے کہ آمدنی کم ہو جائے گی تو بچوں کے پیوند لگ جائیں گے. تو سنو، اگر تمہاری اولاد کے کپڑوں پر پیوند لگ جائیں گے تو تمہاری اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر ان کے پیوند لگ سکتے ہیں تو تمہارے بچوں کے پیوند لگ گئے تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، دل کو دنیا سے اچاٹ رکھنا اور مالداروں کے پاس کم اٹھنا بیٹھنا. تجربہ ہے جو لوگ مالداروں کے پاس بیٹھتے ہیں ہمیشہ ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا بنگلہ 500 گز کا ہے، میرے پاس صرف 80 گز کا ہے، تو دل میں شیطان شکایت ڈال دیتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا جب تک پیمن نہ لگا لینا۔ آپ کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان اس نصیحت پر اتنا عمل فرماتی تھی کہ جب تک اپنے کپڑوں کو بوسیدہ کر کے ان پر پیبند نہ لگا لیتی تھی تب تک نیا کپڑا نہیں بنواتی تھی۔ جبکہ صحابت کا یہ حال تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک دن میں 70,000 درہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے، اور خود اس دن بھی اپنے کپڑوں میں پیبند لگا رہی تھی۔ اب بتاؤ کس کا درجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بلند ہے کہ جو پیون لگانے میں بے عزتی محسوس کرتا ہے، اگر آج ہم طے کر لیں کہ چاہے دم نکل جائے، چاہے فاقر ہو جائیں، چاہے کپڑوں پر پیون لگے، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آج ہمیں معمولی حکموں پر عمل کرنے میں مشکل نظر آتی ہے، اپنی جانوں کو ہم ذرا بھی اللہ کی راہ میں تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم تھے کہ کلیجے میں تیر لگ رہا ہے مگر ہائے نہیں کہتے، کہتے ہیں رب کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہی مدینہ منورہ میں احد کے دامن میں 70 شہیدوں کا لہو گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ ان پر جان دینا آسان ہے، اور جان ان کے سامنے بے قیمت ہے، وہ خون کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گرے، ایسے ہی وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو اللہ کے لیے گرے، وہ پسینے کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گرے۔ اللہ کی قیمت سمجھ لو، اگر اللہ کو پانا ہے تو قربانیاں اور کچھ ایثار کرنا پڑے گا۔ کیا دنیا جیسی حقیر شے بے مشقت مل جاتی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے بھی پسینہ گرانا پڑتا ہے تب دنیا ملتی ہے۔ دودھ والوں کو دیکھو کہ رات کو 12 بجے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں تہجد پڑھنا مشکل ہے، اور ان کو 12 بجے دودھ کے لیے اٹھنا کیوں آسان ہو گیا؟ اس لیے کہ پیسوں پر یقین ہے اور آخرت پر یقین نہیں۔ اگر یقین پیدا ہو جائے تو آخرت کے اعمال، تہجد، نماز، روزہ، گناہوں سے بچنا، نفس سے جہاد کرنا سب آسان ہو جائے۔ اگر اللہ کو ناراض کیا اور دولت کے پاؤں ہی چاٹتے رہے، اور حرام آمدنی کو اس لیے نہ چھوڑ سکے کہ دولت سے طلاق برداشت نہیں ہوتا، تو یاد رکھو کہ یہ دولت 2 لاکھ مار کر ایک دن قبر میں گرا دیتی ہے۔ وہاں نہ سیٹھ صاحب کا بینک جاتا ہے، نہ کار، نہ بنگلہ۔ اس گاڑے وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اکثروا ذکرہا ہادم اللذات یعنی الموت، لذات کو سرد کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لیکن ہم نے اپنے نبی کی نصیحت کو بھلا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عقل مند لوگ کون ہے؟ اگر یہ سوال ہم سے کیا جاتا تو ہم میں سے اکثر یہ جواب دیتے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو 1,000 گز کے بنگلے پر رہ رہے ہیں، اور مرغ و کباب بریانیاں اڑا رہے ہیں، اور شراب و کباب اور ٹیڑیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، یعنی جو دنیا کی لذتوں میں زیادہ مشغول ہیں وہی عقل مند ہیں، اور ایسے لوگ خود بھی اپنے کو نہایت عاقل و ذہین سمجھتے ہیں۔ ڈیفنس و کلفٹن کا شرابی آدمی بھی خود کو کہتا ہے کہ عقل مند تو میں ہوں، میرا 500 گز کا بنگلہ ہے اور کئی کاریں ہیں اور ٹیڑیوں اور شراب سے مزے اڑا رہا ہوں، اور یہ بدھو ملانے لوگ تو مسجدوں کی چٹائیاں توڑ رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں، خدا بھی ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا، یہ تو نہایت بے وقوف اور بدھو لوگ ہیں۔ لیکن جس دن موت گلا دبائے گی اس دن معلوم ہوگا کہ بنگلہ زیادہ قیمتی ہے یا اللہ زیادہ قیمتی ہے، ناچ رنگ کی محفلیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کی یاد زیادہ قیمتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کار اور بنگلے والے ہیں یا سائنس پڑھ کر چاند پر جانے والے عقل مند ہیں، بلکہ فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت، عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو زیادہ موت کی تیاری کر رہا ہے، آخرت میں یہاں کے نیک اعمال سے کرنسی جمع کر رہا ہے، میدان محشر میں بھی ایک منادی آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں. شاید اس وقت بھی وکلا کی بار ایسوسی ایشن اور سائنس دانوں اور پروفیسروں کی جماعت، جن کو دانشوروں کی جماعت کہا جاتا ہے، شاید یہ لوگ اس وقت بھی یہی کہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی بازی مار لی اور ملانوں کو یہاں بھی ہرا دیا، دیکھو عقل مندوں کو پکارا جا رہا ہے اور دنیا میں ہم سب سے زیادہ عقل مند تھے، دنیا میں بھی کلبوں میں ننگے ناچتے رہے، یہاں بھی ہم ہی بازی لے گئے، یہاں بھی ہمیں آواز دی جا رہی ہے کہ عقل مند کہاں ہیں. یہ ملانے تو معاشرے پر ناسور تھے، ہمارے ناچ گانے عیش کی محفلوں کو موت کی یاد دلا کر تلخ کر دیا کرتے تھے، ہم تو ان کو دنیا ہی میں دریا برد کرنا چاہتے تھے. آہ، لیکن اس وقت ایک جماعت کھڑی ہوگی اور سوال کرے گی ایو اولی الالباب تریدو، عقل مندوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس وقت منادی دینے والا فرشتہ قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرے گا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے اور جب بیٹھے ہوتے تھے، اور اللہ ان کے دل میں اس قدر اتر گیا تھا، ان کی جانوں کو اللہ سے اس قدر شدید تعلق تھا کہ جب کروٹ بھی لیتے تھے تو اللہ کا نام لبوں پر آ جاتا تھا. اس وقت عدالتوں کی بار ایسوسی ایشن اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، ہونٹ کاٹتے ہوئے ہاتھ ملیں گے کہ آج معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ ذلیل اور احمق تو ہم ہی لوگ تھے، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، صحیح عقل عطا فرمائے، عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے، اور دنیا کی حقیقت ہم سب پر کھول دے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رضا کی اعمال اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی خوب خوب ہمت اور توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، حدیث شریف کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اعمال آئیں گے خداوند بزرگ و برتر کے حضور میں، بس آئے گی نماز سب سے پہلے اور کہے گی اے پروردگار میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے، پھر صدقہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ میں صدقہ ہوں، حق تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے، پھر روزے آئیں گے اور کہیں گے اے رب ہم روزے ہیں، اللہ جل شانہ فرمائے گا تم بھلائی پر ہو، پھر اور اعمال آئیں گے یعنی حج، زکاۃ، جہاد وغیرہ، اور اسی طرح اپنے آپ کو بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا تم بھلائی پر ہو، اور پھر اسلام آئے گا اور کہے گا اے پروردگار تیرا سلام نام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو البتہ بھلائی پر ہے، تیری ہی وجہ سے میں آج مواخذہ کروں گا اور تیرے ہی سبب دوں گا، یعنی مواخذہ کروں گا عذاب کے ساتھ اور عطا کروں گا ثواب. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو طلب کرے اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے. تشریح میں فرمایا ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف میں اعمال کا پیش ہونا یا تو اس طرح ہوگا کہ حق تعالی اعمال کو اچھی صورت عطا فرما دیں گے جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، یا حق تعالی اپنی قدرت سے اعمال کو حاضر کر کے ان کو زبان سے بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، سونے کی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے۔ بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال۔ باوضو سونا سنت ہے۔ جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑے، سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کرے، چراغ بجھا دے، مشکیزے کا منہ باندھے، برتن ڈھانک دے۔ عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے۔ البتہ واعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3-3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض واقعات زمانہ طفولیت میں، 4 روایت، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس قبیلے کا یہی کام تھا اور اس سال سخت قحط تھا۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا مگر اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا۔ رات بھر اس کے چلانے سے نیند نہ آتی اور نہ ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا۔ میں ایک دراز گوش پر سوار تھی جو غایت لاغری سے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ ہمراہی بھی اس سے تنگ آ گئے تھے۔ ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور سنتی کہ آپ یتیم ہیں، کوئی قبول نہ کرتی کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ ہوتی، اور ادھر ان کو دودھ کی کمی کے سبب کوئی بچہ نہ ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی جاؤں، میں تو اس یتیم کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر، شاید اللہ تعالی برکت کرے، غرض میں آپ کو جا کر لے آئی۔ جب اپنی فروتگاہ پر لائی اور گود میں لے کر دودھ پلانے بیٹھی تو دودھ اس قدر اترا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب آسودہ ہو کر پیا اور آسودہ ہو کر سو گئے، اور میرے شوہر نے جو اونٹنی کو جا کر دیکھا تو تمام دودھ ہی دودھ بھرا تھا۔ غرض اس نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا، اور رات بڑے آرام سے گزری، اور اس کے قبل سونا میسر نہیں ہوتا تھا۔ شوہر کہنے لگا، اے حلیمہ، تو تو بڑی برکت والے بچے کو لائی۔ میں نے کہا، ہاں مجھ کو بھی یہی امید ہے۔ پھر ہم مکہ سے روانہ ہوئے اور میں آپ کو لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی۔ پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو، یہ وہی تو ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ بے شک اس میں کوئی بات ہے۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے اور وہاں سخت قحط تھا، سو میری بکریاں دودھ سے بھری آتی اور دوسروں کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہ ملتا۔ میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ ارے تم بھی وہاں ہی چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، مگر جب بھی وہ جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے آتے، کیونکہ چراگاہ میں کیا رکھا تھا وہ تو بات ہی اور تھی۔ غرض ہم برابر خیر و برکت مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑایا، اور آپ کا نشو نما اور بچوں سے بہت زیادہ تھا۔ یہاں تک کہ 2 کی عمر میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکت کی وجہ سے ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ اور رہیں، اس لیے آپ کی والدہ سے اصرار کر کے وبائے مکہ کے بہانے سے پھر اپنے گھر لے گئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ دن اور رات سونے جاگنے ہر عمل کے اندر سنت کا اتباع نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ڈھال دیجئے. یا اللہ کامل اتباع نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خوب خوب عمل کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کے حکموں پر جان دینے کو آسان بنا دیجئے. جان دے کر بھی یا اللہ اپنے حکم پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایسا حوصلہ دے دیجئے کہ جان کی بھی پرواہ نہ ہو, مال کی پرواہ نہ ہو. سب سے زیادہ یا اللہ اپنی محبت, اپنی رضا کو غالب فرما دیجئے. ہر عمل کو اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور اپنی ناراضگی والے اعمال سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما لیجئے, عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. سب بیماروں کو شفا عاجل کامل مستمر عطا فرما دیجئے. قرضوں کی ادائیگی کی آسان صورت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, تمام رشتہ دار, دوست, احباب, متعلقین, ان کے گھر والوں کو, اور یا اللہ تمام امت مسلمہ کو یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے. یا اللہ تمام امت پر رحمت و برکت کی بارش فرما دیجئے. اور یا اللہ جو پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دیجئے. ہمارے حضرت والا عمر پر حاضر مدینہ شریف میں, یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائیے. حضرت والا کی صحت اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے. یا اللہ حضرت والا کو خوب خوب وہاں کا فیضان, اپنی رحمت برکتیں عطا فرمائیے. اور یا اللہ ہم سب کو بھی, حضرت والا کے متعلقین, تمام متعلقین متعلقات کو بھی یا اللہ اس میں سے وافر حصہ نصیب فرمائیے. اور ہم سب کو یا اللہ بار بار اپنے گھر کی حاضری اور مدینہ شریف روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائیے. یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے. جو نہیں مانگا, مانگنا چاہیے تھا, وہ بھی عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت والا, ہمارے حضرت والا مدینہ شریف میں حاضر ہیں الحمدللہ ابھی, اور حضرت کی انشاءاللہ 6 تاریخ کو واپسی کی ہے, اور منگل کی صبح انشاءاللہ حضرت والا پہنچے گی یہاں پر کراچی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.